الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم ارے محترم بزرگ اور دوستو اللہ رب کریم کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے اس رب کریم کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا صحت عطا فرمائی خوشحالی عطا فرمائی طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا اپنے گھر کی حاضری کے مواقع عطا فرمائے اور پھر نیک صحبت کے اندر آنا نصیب فرمایا یہ سارے اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے بڑے انعام ہیں کہ اسی کے ذریعے بندے کو اللہ کا قرب مل جاتا ہے دنیا کے اندر دیکھا جائے تو ہر ایک کسی نہ کسی کا محبوب بننے کا دل میں داعیہ رکھتا ہے کوئی کسی کا پسندیدہ بننا چاہتا ہے کوئی کسی کا محبوب نظر مطلوب نظر بننا چاہتا ہے کوئی کسی کا منظور نظر بننا چاہتا ہے لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو صاحب ایمان وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کا محبوب بننا چاہتا ہے یہی وہ اصل محبت ہے وہ تعلق ہے وہ دائمی رشتہ ہے جس کسی کو اس کی فکر دامنگیر ہو گئی کہ میں اپنے اللہ کا محبوب بن جاؤں اللہ کا دوست بن جاؤں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرنے والے بن جائیں تو یہی اصل محبت ہے اللہ پاک نے بھی قرآن کریم میں اسی محبت کی تعریف فرمائی یحبہم ویحبونا اللہ تعالیٰ بھی اہل ایمان سے محبت فرماتے ہیں اور اہل ایمان بھی اللہ تعالیٰ ہی سے محبت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے محبت کے بہت سارے سلسلے رکھے ہیں ان میں ایک بہت ہی زیادہ قوی ترین سلسلہ وہ نیکیوں کا ہے کہ بندہ نیکی کر کے اپنے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اللہ پاک نے اسی لیے اعلان فرمایا ان اللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ نیکوکاروں سے نیکیاں کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے بندہ نیکی کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے ہر طرح کی عبادت کے اندر اس کا مطلوب اور مقصود اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے تو وہ طرح طرح کی نیکیاں جو اللہ تعالیٰ نے بندے کے ذمہ لگائی ہیں ان نیکیوں کو انجام دے کے اپنے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے دیکھا جائے تو دنیا کی محبتوں میں سب سے زیادہ گہری محبت ماں کی اپنی اولاد سے ہوتی ہے ماں اپنی اولاد سے محبت میں بھی بالکل بے لوس ہوتی ہے پرخلوص ہوتی ہے شاید کہ ماں کی محبت سے بڑھ کر اور کوئی محبت کی مثال نہ ہو کیونکہ ماں اپنی اولاد کی محبت میں اپنی جان کی بازی تک لگا دیتی ہے حد سے زیادہ محبت کرنے والی ہستی دنیا میں اگر ہے تو وہ ماں ہے ماں اپنی اولاد سے محبت کرنے ہی کی وجہ سے اپنی اولاد کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتی مصیبت اور کسی بھی آزمائش میں گھرا ہوا نہیں دیکھ سکتی ہر طرح سے اس کی چاہت ہوتی ہے کہ میری اولاد میری آنکھوں کے سامنے رہے خوشحال رہے اور ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہے ہاں خود ماں اپنے ہی طور پر اپنی اولاد کی کبھی کبھار تربیت کے طور پر پٹائی بھی لگاتی ہے بعض دفعہ ماں اپنے بچے کی خواہش کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کی مرضی کے خلاف بھی چلتی ہے بعض دفعہ ایسا کوئی عمل دکھائی دیتا ہے کہ جو بظاہر ماں اور بچے کے درمیان نفرت کا اظہار دکھائی دیتا ہے لیکن در حقیقت وہ بھی محبت پر مبنی ہوتا ہے تو ماں جو دنیاوی رشتوں میں سب سے زیادہ گہرا تعلق رکھنے والا رشتہ ہے جس کی محبت سب سے اعلیٰ اور بڑھ کر ہے اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کی محبت کی مثال کے لیے معیار قرار دیا تو اسی ماں کی محبت کو معیار قرار دیا فرمایا کہ جتنا ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ماں کی محبت سے بھی 70 درجے زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں. حجاج ابن یوسف جب دنیا سے جا رہا تھا, ماں نے کہا کہ تو نے بڑے ظلم ڈھائے ہیں, بہت ہی تو نے مظالم کیے, نہ جانے تیرا آخرت میں کیا انجام ہوگا. کہنے لگا, ماں تو میری ماں ہے, تو یہ بتا کہ تو مجھے اپنے سامنے آگ میں جلتا ہوا دیکھ سکتی ہے؟ ماں نے کہا کہ نہیں, میں تو نہیں گوارا کرتی. کہنے لگا کہ میرا اللہ تو تجھ سے 70 درجے زیادہ محبت کرنے والا ہے, وہ بھی مجھے آگ میں نہیں جلائے گا. ظلم و ستم اتنے کیے لیکن اللہ کی محبت پر امید بھی اتنی اونچی بندی ہوئی ہے کہ ماں سے کہہ رہا ہے کہ جب تو 1 درجے کی محبت میں ہوتے ہوئے مجھے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تو میرا اللہ بھی مجھے آگ میں نہیں جلائے گا. تو حقیقت حال تو یہی ہے کہ ماں کی ممتا اپنی اولاد کے لیے بہت ہی زیادہ پرخلوص ہے, بے لوس محبت کرتی ہے. تو اللہ جس سے محبت کرے اس کا کیا عالم ہوگا؟ ماں جب اپنی اولاد سے محبت کرے تو اس کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی, تو اللہ جس سے محبت فرمائے تو اس کو تکلیف میں کہاں چھوڑیں گے, اس کو پریشانیوں میں غم اور خوف میں گھرا ہوا کہاں چھوڑیں گے. اللہ اپنے بندے سے محبت جب فرماتے ہیں تو بندے کا عالم بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے دنیا والے اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بظاہر وہ غموں میں گھرا ہوا ہے, تکلیفوں میں, آزمائشوں میں, غربت کا شکار ہے, پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے, بظاہر وہ پریشان زندگی کے اندر مبتلا دکھائی دیتا ہے, لیکن حقیقت اس کی بالکل ایسی ہی ہے جیسے آج کے دور میں کئی ایک مثالیں ہیں. ان میں سے ایک آسان سی مثال, جیسے ایک انسان کی گھڑی جو واٹر پروف ہو, پانی کے اندر ڈوبی ہوئی ہو, چاروں طرف پانی ہے, لیکن جب اس گھڑی کو واٹر پروف انداز میں بنایا گیا تو پانی کا ایک بوند بھی اس گھڑی کے اندر داخل نہیں ہوتا, معمولی سی نمی بھی اندر سرایت نہیں کرتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ پانی کے اندر بھی موجود ہوگا ہوگی تو تب بھی اس کے اندر پانی کوئی اثر نہیں کرے گا. تو جس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی غم پروف بنا دیتے ہیں, خوف پروف بنا دیتے ہیں. معاشرہ جتنا پر خطر ہو, جتنا خوف والا ہو, جتنی آزمائشوں والا ہو, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس محبت کی بنا پر ایسا غم سے محفوظ فرما دیتے ہیں کہ جیتے جی وہ غموں کے معاشرے میں رہتے ہوئے بھی بالکل غم پروف ہوتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ اللہ والے دنیا میں بھی بڑے خوش و خرم رہتے ہیں. جب اللہ کے دوست بن گئے تو دیکھنے میں تو وہ تکلیف میں دکھائی دے رہے ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو دہکتی ہوئی آگ کے بیچوں بیچ پھینک دیا گیا, لیکن وہی اللہ کے دوست ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گہرا دوست بنا لیا, اسی دہکتی ہوئی آگ کے انگاروں کے بیچ میں بالکل محفوظ رکھا ہوا ہے. آگ اپنا کام کر رہی ہے, لکڑیوں کو جلا کر خاک کر رہی ہے, لیکن جب اللہ کا محبوب بندہ داخل ہوتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں کرتی, ایک بال بھی بیگا نہیں کرتی. یہیں سے سبق ملتا ہے کہ جو بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی اس کے ایسے مددگار بنتے ہیں, ایسے اس کو پرسکون لمحات زندگی عطا فرماتے ہیں کہ وہ غموں میں گھرا ہوا دکھائی دینے کے باوجود بھی بہت ہی زیادہ پرسکون ہوتا ہے. اس کو اللہ کا محبت کے نتیجے میں, اللہ کی محبت کے نتیجے میں ایک غم ضرور ملتا ہے کہ کہیں میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے, ہر وقت اسی غم میں گھلا رہتا ہے کہ کوئی بھی مجھ سے نقل و حرکت ایسی سرزد نہ ہو جائے جس سے میرا مالک مجھ سے ناراض ہو جائے. دنیاوی محبتوں کے اندر بھی جب انسان کسی سے محبت کر بیٹھتا ہے تو محبوب کی چاہت کے اندر وہ مر مٹتا ہے, اس کو ڈر لگا رہتا ہے کہیں کسی بھی میری نالائقی کی وجہ سے, کسی بھی نقل و حرکت کی وجہ سے میرے محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو جس کسی کو صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کا تعلق مل جائے, اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے سے محبت کرنے لگ جائے, اس بندے کا بھی عالم یہی ہوتا ہے کہ دنیا کے تمام غموں سے بے غم ہو جاتا ہے. اس کو صرف یہی غم کھاتا ہے کہ میرا مالک میری کسی نالائقی کی وجہ سے, کسی غلطی اور کوتاہی کی وجہ سے مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. قدم بڑے پھونک پھونک کے رکھتا ہے اور اسی ڈر اور خوف کے اندر زندگی بسر کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو. زندگی پر کیف پائی، گرچہ دل میں غم رہا، ان کے غم کے فیض سے ہر غم میں میں بے غم رہا۔ زندگی ایسی پرسرور ہو جاتی ہے، پر کیف ہو جاتی ہے کہ تکلیف کے اندر بھی لذت محسوس ہوتی ہے۔ دوست جب اپنے دوست کو محبت سے دبوچتا ہے، ماں جب اپنی اولاد کو گود میں لے کر بھیجتی ہے تو کتنا سکون محسوس ہوتا ہے، کتنی محبت چھلکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی جب اپنے محبوب بندے کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، وہ بندہ یہ یقین رکھتا ہے کہ محبوب کی طرف سے یہ آزمائش آ رہی ہے، امتحان اور تکلیف آ رہی ہے تو میرے محبوب کی طرف سے آ رہی ہے، میرے مالک کی طرف سے آ رہی ہے۔ بندہ اس تکلیف کے اندر، اس آزمائش کے اندر بھی ایک خاص قسم کی لذت محسوس کرنے لگتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ ایک دفعہ چلتی ہوئی جا رہی تھی، کہیں ٹھوکر لگی اور انگوٹھے کے ناخن پر پتھر لگا، ناخن اکھڑ گیا، پاؤں خون امخون ہو گیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا تو ہنس رہی ہیں، جس طرح کوئی خوشی انسان کو مل جائے، بے ساختہ انسان ہنستا ہے۔ تو چوٹ لگنے پر، ناخن اکھڑنے پر کس قدر شدید تکلیف ہوتی ہے، آدمی کے آنسو نکل آتے ہیں، لیکن ٹھوکر کھا کر لہو لہان ہے، پاؤں خونم خون ہو رہا ہے اور ہنس رہی ہیں بے ساختہ۔ کسی نے پوچھا کہ یہ موقع تو ہنسنے کا نہیں، رونے کا ہے، آپ کیوں اتنا خوش ہیں، ہنس رہی ہیں؟ فرمانے لگی کہ میرے محبوب کی طرف سے مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو اس میں بھی ایک لذت آ رہی ہے، مزہ آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں، محبت کے اندر ایسا ہی لطف بھری زندگی عطا فرماتے ہیں کہ پھر انسان کو زندگی بھی بڑی پر لطف محسوس ہوتی ہے، اور دنیا سے جانا بھی بڑا لذیذ محسوس ہوتا ہے، اور آخرت تو پھر ہے ہی وارے کے نیارے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن نے وار کیا، تلوار لگی اور دنیا سے جا رہے ہیں، زبان پر جو کلمات آئے، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ انسان کے سامنے موت ہو، آخری لمحات ہو، اور زبان پر اتنے میٹھے کلمات کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، عقل بظاہر اس کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن جس کے سامنے حقیقت آشکارا ہو جائے اس کی عقل اس کو تسلیم کرتی ہے۔ ایمان والے بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے بالکل جانے کے آخری لمحات ہیں، خوش ہو رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور بیگم ہے ان کے اوپر غم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں کہ شوہر دیگرگو تشویشناک حالت ہوتی چلی جا رہی ہے، لبے دم ہے، قریب ہے کہ موت کا فرشتہ آ کر لے جائے، اور آپ مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ تو غمگین ہو کر رونے لگی، کہنے لگی ہائے میری مصیبت۔ جس طرح عربوں کا انداز ہوتا ہے، تو وہ اپنے غم کو یاد کرنے لگی کہ اب مجھ پر انقریب ہے، غم کا پہاڑ ٹوٹنے والا ہے، بیوہ ہونے والی ہوں، شوہر کا سایہ میرے سر سے ہٹنے والا ہے۔ تو سن کر آپ خوشی سے کہہ رہے ہیں کہ کل کتنے ہی مزے ہوں گے، غدن نلقى الاحبا محمدن وحزبا، کل ہمارے کتنے مزے کے دن ہوں گے کہ کل اپنے دوست احباب سے ملاقات کا وقت آ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت سے ملاقات کے لمحات نزدیک سے نزدیک تر ہوتے جا رہے ہیں۔ حقیقت سامنے تھی کہ دنیا سے تو گزرنا ہی ہے، اور گزر کر ظاہر ہے کہ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر گزاری، تو یقین کامل تھا کہ انتقال کے بعد بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت سے ملاقات ہوگی، تو چہرے پر بشاشت ہے، خوشی کے آثار ہیں، اور بے ساختہ یہ کلمات زبان سے نکال رہے ہیں کہ کل ہماری اپنے دوست احباب سے ملاقات ہونے والی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات کا شرف ہونے والا ہے۔ حقیقت جب کھل جاتی ہے تو پھر یہی انسان کی زبان سے نکلتا ہے، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی تو یہی ہے، دنیا والے تو دیکھتے ہیں کہ دنیا سے جا رہا ہے، زندگی سے ہاتھ دھو رہا ہے، اور نظام گھر درم برم ہونے والا ہے، بیوی بیوہ بچے یتیم، کاروبار زندگی معطل، پیچھے سارے لاوارث، لیکن جانے والا وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ جامع شہادت کا موقع مجھے مل گیا، اللہ کے راستے میں شہید کیا جا رہا ہوں، وہ اونچا مرتبہ مجھے مل گیا جس کی مجھے انتظار تھا اور جس کی مجھے امید تھی۔ اس لحاظ سے جاتے جاتے بھی فزت ورب الکعبہ, تو یہ وہی محبت کے اثرات ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت فرماتے ہیں تو زندگی بھی انسان کی پرلطف ہوتی ہے اور موت کا کڑوا گھونٹ بھی اس کے لیے لذیذ ترین ذائقے دار بنا دیا جاتا ہے. زندگی بھی اس کی مزے میں ہوتی ہے, موت بھی اس کی اچھی ہوتی ہے, اور ما بعد الموت بھی اس کے وعدے کے نیارے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ سمجھ عطا فرما دے, ورنہ حقیقت تو آج یہ ہے جس طرح کافر کو یہ الفاظ بڑے اوپرے لگتے ہیں کہ موت کے منہ میں جانے والا کہے فزت ورب الکعبہ, آج مومن مسلمان بھی کہتا ہے کہ یہ کامیابی ہماری سمجھ میں نہیں آئی, یہاں تو دنیا اجڑ گئی, بیوہ ہو گئی, بچے یتیم ہو گئے, گھر ویران ہو گیا, نظام دھرم بھرم ہو گیا. آج کا مومن مسلمان وہ بھی یہی سوچتا ہے, گناہوں کی لذت کے اندر جس کا چسکا پڑ چکا ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید انہی لذتوں کے اندر مزے ہیں. حالانکہ نیکی کی زندگی میں جو اللہ پاک نے لطف رکھا, جو مزے رکھے, جو سکون رکھا, جو مٹھاس رکھا, جب انسان کو نیکیوں کی توفیق ملتی ہے اس وقت پھر اس کو حلاوت بھی محسوس ہوتی ہے, پھر زندگی ایسی ہی پرسرور ہو جاتی ہے کہ جیے تب بھی مزوں میں اور جائے تب بھی مزوں میں. ورنہ تو ذائقہ جب بدل جاتا ہے بیماری کی وجہ سے تو کڑوی چیز میٹھی لگتی ہے, میٹھی چیز کڑوی لگتی ہے. تو گناہوں کے ذائقے جس کو لگ چکے, گناہوں کے چسکے جس کو پڑ چکے, تو صبح سے شام تک جب تک کہ وہ گناہ نہ کر لے دل کو قرار نہیں آتا, آنکھیں جب تک حرام نہ دیکھ لیں, کان جب تک بنا نہ سن لیں, زبان جب تک غیبت چگلی نہ کر لے, طنز و طعنے نہ کر لے, اور لقمہ حرام جب تک جمع نہ ہو جائے, رشوت کی آمدن نہ ہو جائے, اس وقت تک انسان سمجھتا ہے کہ میں نے تو آج کچھ کیا ہی نہیں. لیکن وہی انسان جب سنبھل کر چلتا ہے, ڈر کر چلتا ہے, اللہ کی محبت کے اندر اس غم میں رہتا ہے کہ میرا اللہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, پھر وہ ایسا احتیاط کے اوپر چلتا ہے کہ کہیں مشکوک چیز بھی آ جائے تو اس کے اندر بھی احتیاط برتتا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, ان حضرات کے اور صحابہ اکرام کے واقعات بے شمار ہیں کہ جہاں ذرا سا شک شبہ ہوا وہاں فوراً قے کر کے الٹی کر دی اور ایسا صاف کیا معدے کو کہ ایسا نہ ہو کہ مشتبہ چیز بھی ہمارے معدے میں چلی جائے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لقمہ چکھ لیا, بعد میں معلوم ہوا کہ یہ اس شخص کی طرف سے آیا کہ جس کی آمدن مشکوک تھی, شدید بھوک کی وجہ سے وہ لقمہ چکھ لیا تھا اپنے غلام کا, تو آپ نے پھر قے کرنے شروع کی, قے نہیں آ رہی تھی, پانی پیا, پانی جب زیادہ چلا گیا پھر قے کی, تو پانی کے ساتھ وہ لقمہ بھی نکل آیا. دیکھنے والوں نے کہا کہ اس ایک لقمے کی خاطر آپ نے تکلیف برداشت کی, رہنے دیتے کیا جا رہا تھا. فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ جس جسم کی نشو نما حرام لقمے سے ہو تو وہ جسم جہنم کے زیادہ لائق ہے, وہ جنت کا حقدار نہیں, جہنم کا زیادہ لائق ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ ایک لقمہ بھی میرے جسم کی غذائیت کے اندر, نشو نما کے اندر کارآمد بنے. فوری طور پر نکال دیا, حالانکہ وہ حرام کا لقمہ بھی نہ تھا, مشکوک تھا. تو جب اللہ کا ڈر دل میں جم جائے تو اس وقت پھر یہی حال ہوتا ہے کہ بندہ اپنے اندر مشکوک چیز کو جانے سے بھی روکتا ہے, سر سے پاؤں تک اپنے وجود کی حفاظت کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جسم کے اندر کوئی چیز ایسی چلی جائے, میرے جسم سے کوئی چیز, کوئی نقل و حرکت ایسی سرزد ہو جائے جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے. ہر لمحے ہر آن اس کو اپنے مالک کی رضا مندی کی فکر ہوتی ہے اور ناراضگی کا ڈر اور خوف ہوا کرتا ہے. اللہ کرے کہ ایسا ڈر اور خوف ہمیں بھی مل جائے, نیکیوں میں ایسی حلاوت مل جائے, جب ماں اپنی اولاد کے ساتھ محبت کے اندر, جو اپنے اختیار میں بھی ناقص, اپنے علم میں بھی ناقص, اپنے قدرت اور سوچ میں بھی ناقص, وہ اس قدر اپنی اولاد کے لیے محبتیں بکھیرتی ہے, تو اللہ تعالیٰ جو علم میں بھی کامل, قدرت اور اختیار میں بھی کامل, جن کا علم بھی کامل اور مکمل, جن کی قدرت بھی کامل اور مکمل, جن کے اختیارات بھی کامل اور مکمل, وہ جب اپنے بندے سے محبت فرمائے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اپنے بندے کے لیے ایسی ہی خوشیاں بکھیرتے ہیں کہ بندہ جس حالت میں بھی دکھائی دے اللہ تعالیٰ دل کی دنیا اس کو جنت کی بنا دیتے ہیں. تو نیکیوں کے اندر اخلاص ہو, اللہ کی محبت کی تلاش ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہو, اور پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ڈر اور خوف ہو, اور اس کے ساتھ پھر جب نیکی کی جائے تو یہی نیکی انسان کو ایسا اللہ کا دوست بنا دیتی ہے. ان اللہ یحب المحسنین, اللہ کا دوست جب بن جاتا ہے یہی نیکی اس کو ایسے کام آتی ہے. ان الابرار لفی نعیم, ابرار بر سے ہے نیکوکار, نیکیاں کرنے والے, نیکی کرتے 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 ان کا نام ہی ابرار پڑ گیا, نیکوکار. اللہ پاک نے ان کے لیے اعلان فرما دیا کہ جو بندے نیکوکار ہیں, ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم, نیکوکار نیکیاں کرنے والے جنت کے اندر ہوں گے, بدکار گناہ کرنے والے فسق و فجور میں مبتلا ہونے والے وہ جہنم میں ہوں گے. تو پرانا مضمون جو ہم نے شروع کیا تھا کہ نئے سال کے آغاز سے ہی اپنی زندگی کے اندر ایسا سدھار پیدا کر لیا جائے, ایسی پاک و صاف زندگی بسر کی جائے, ایسی نیکیوں بھری زندگی ہو, گناہوں سے بچی ہوئی زندگی ہو, پاک و صاف زندگی گزارنے والا انسان بن جائے, تو نیکیاں کرنے کی بدولت بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے. اور اللہ کا محبوب بندہ, اللہ تعالیٰ اس کے دوست ہوتے ہیں. ان الابرار لفی نعیم, اور اسی کے ساتھ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو ایسا چین اور سکون عطا فرماتا ہوں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, نہ ان کے پر کوئی خوف ہوگا, نہ آنے والی چیزوں میں, آنے والے حالات میں کوئی غم ہوگا. آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کو پرسکون زندگی عطا فرمائیں گے, دنیا کے اندر بھی پرفتن حالات کے اندر ان کو پرامن زندگی عطا فرمائیں گے. جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے بن جاتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبت جب مل جائے تو پھر انسان کو ایسی پرلطف زندگی ملتی ہے کہ وہی انسان اس کا تصور کر سکتا ہے جس کو نیکیوں کی حقیقت میں حلاوت مل جائے. جب بندہ کوشش کرتا ہے, اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ عطا فرمانے والے ہیں, کوشش کرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے راہیں ہموار کی ہوئی ہیں کہ جو بھی بندہ, حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک بالش اللہ کی طرف چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ اس کی طرف چلتے ہیں, جو بندہ ایک ہاتھ اللہ کی طرف چلتا ہے اللہ پاک ایک باں اس کی طرف چلتے ہیں, جو بندہ اللہ کی طرف چل کر آتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کی طرف دوڑ کر آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو بندوں کو اپنی طرف کھینچنے کے سامان مہیا کیے ہوئے ہیں. پانچ وقت اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں بندوں کو کہ آ جاؤ میری طرف. بندہ جب اللہ کی طرف بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ دوڑ کر بندے کو اپنی آغوش رحمت میں سمیٹ لیتے ہیں. تو یہ موقع ہے سمیٹنے کے, لوٹنے کے, اور گناہوں کو صاف ستھرا کروانے کے. پاکیزہ زندگی اگر انسان کو میسر ہو جائے, صاف ستھری زندگی انسان کو مل جائے, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم ایسی پرسکون لطف بھری زندگی عطا فرمائیں گے کہ انسان دنیا ہی میں رہتے ہوئے جنت کے مزے محسوس کرنے لگتا ہے. اور پھر گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ پاک نے مختلف سامان رکھ دیے. ان میں سے ایک کا تذکرہ تو آپ نے پچھلے مضامین میں سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ اپنے اندر یہ عادت ڈال لو کہ دوسروں کو عفو درگزر کے ساتھ معاف کرتے رہا کرو. سامنے والے کی کوئی غلطی ہو جائے, اس کی طرف سے کوئی ظلم و زیادتی ہو جائے, حد سے تجاوز ہو جائے, تو فرمایا کہ معاف کرنے کی عادت ڈالو, تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والے کو معاف فرماتے ہیں. تو اپنے نفس کی اصلاح کرتے ہوئے اور اپنے آپ پر, اپنے مزاج پر جبر کرتے ہوئے انسان اس عادت کو اپنا لے کہ اگر سامنے والا کوئی غلطی کر بیٹھے, کوئی زیادتی کر بیٹھے, کوئی ظلم کر بیٹھے, حد سے تجاوز کر جائے, تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بندے جب تک تو دوسرے کو معاف نہیں کرے گا میں بھی تجھ کو معاف نہیں کروں گا. اور فرمایا کہ بندے جب تو میرے بندوں کو معاف کرے گا تو میں بھی تجھ کو معاف کروں گا. تو پہلی عادت بندہ یہ اپنا لے کہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ عفو و درگزر کو اپنا مزاج بنا لے. جب کبھی سامنے والے سے کوئی غلطی ہو جائے, سامنے والا چاہے بیوی ہو, چاہے اولاد ہو, چاہے پڑوسی ہو, چاہے دوست ہو, چاہے تعلق والے ہوں, چاہے انسان کے کاروبار زندگی کے اندر, کسب معاش کے اندر ساتھ ہونے والے ہوں, جہاں کہیں کوئی اتار چڑھاؤ ہو جائے تو انسان عفو درگزر سے کام لے. یہ جب اللہ کے بندوں کے ساتھ عفو درگزر سے کام لے گا تو اللہ پاک بھی اسے عفو درگزر فرمائیں گے. اور حدیث مبارک آپ نے سماعت فرمائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کے اعمال اوپر جاتے ہیں تو وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کینہ ہوتا ہے, حسد ہوتا ہے, دوسروں کے لیے بغض اور عداوت اور انتقام کی آگ ہوتی ہے, ان کے اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچنے سے روک دیے جاتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب تک ان کے دلوں میں صفائی نہ ہو ان کے اعمال میرے پاس نہ لاؤ. عداوت اور کینہ اور بغض, دوسروں کے لیے دشمنی کے احساس اپنے دل کے اندر مستقل جمع کر رکھنا, یہی چیز انسان کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے کہ بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے کہ بندہ جب گناہ کرے تو گناہ ہو جانے کے بعد فوری طور پر وہ نادم ہو جائے, شرمندہ ہو. اگر تو انسان نے گناہ کر لیا اور گناہ کے بعد خوش ہو رہا ہے تو یہ تو بہت ہی بڑی جرأت ہے, گستاخی ہے اور بہت ہی زبردست جرم پر جرم ہے. بسا اوقات گناہ کر کے خوش ہونا انسان کو دائرہ کفر میں لے جاتا ہے. خدا نہ خواستہ ہے کہ انسان کو زنا کا موقع مل گیا, چوری کا موقع مل گیا, ڈکیتی کا موقع مل گیا, شراب میسر آ گئی, کوئی بھی بڑا جرم کیا, گناہ کیا, اس کے بعد وہ خوش ہو رہا ہے, اترا رہا ہے. تو یہ شخص گناہ کے بعد جو خوشی منا رہا ہے یہ بہت بڑا جری اور گستاخ ہے. ایمان اس کا رخصت ہو جاتا ہے, دل اس کا اتنا سیاہ ہو چکا کہ اس کے اندر ایمان کی اب رمق باقی نہ رہی کہ گناہ کر کے اس کا دل اس کو ملامت نہیں کر رہا, ندامت کی طرف نہیں لے جا رہا, تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے. لیکن وہی انسان ہے, گناہ ہوا اور گناہ کے بعد ندامت ہو, شرمندگی کا احساس ہو, یہ چیز بھی بندے کے گناہوں کو بہت جلدی معاف کرا دیتی ہے. ایک تو عفو درگزر کا معمول بنا لینا, اور دوسرے نمبر پر بندہ جب کبھی اس سے کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ سرزد ہو جائے فوراً شرمندگی کا اظہار کرے. حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک آتا ہے کہ بندے کو رونا چاہیے, شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے, لیکن اگر رونا نہیں آ رہا تو رونے کی شکل بنا لی جائے, جو چیز اس کے اختیار میں ہے اس کو اپنا لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کو اس پر بھی ترس آ جاتا ہے. تو گناہ کر لینے کے بعد ندامت کا دل کے اندر آ جانا, شرمندگی کا آ جانا, یہ بھی توبہ ہی ہے. الندم والتوبہ, جس کسی کے دل میں ندامت آئی, پچھتاوا, شرمندگی, ملال کہ یہ مجھ سے کیا ہوا, میں نے اپنے اللہ کو ناراض کرنے کا کام کر لیا, وقتی طور پر ایک گناہ کر بیٹھا چنٹکوں کی خاطر یا تھوڑی سی لذت کی خاطر, لیکن اس کے پیچھے میں نے اپنے مالک کو ناراض کر لیا, اور میرے مالک کی ناراضگی کے پیچھے اس کا غضب, اس کا قہر, اس کا غصہ چھپا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اگر ایک چھوٹی سے گناہ کے اوپر بھی ناراض ہو کر پکڑنا چاہیں تو بندے کے لیے پھر کوئی مأوا اور ملجا نہیں, کوئی جائے پناہ نہیں. اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب بہت ہی خطرناک ہے. اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بندے سے جب گناہ ہو جائے تو فوری طور پر صدقہ خیرات کرنا چاہیے. فرمایا کہ صدقہ تطفئ غضب الرحمن, صدقہ رحمان کے غضب کو بجھا دیتا ہے. کوئی بھی نافرمانی ہو گئی, گناہ ہو گیا, کوئی حد سے تجاوز ہو گیا, اس صورتحال میں صدقہ دے دے, استغفار کرے, اللہ کے سامنے رو لے, معافی مانگ لے, گڑ گڑائے, شرمندگی کا اظہار کرے تو اللہ پاک معاف فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں تو خزانے اتنے لامحدود ہیں, اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے. اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے بندے, اگر تو زمین بھر کر بھی گناہ لے کر میرے پاس آئے گا, ان لقیتنی بقراب الارض خطیئتا لقیتک بقرابها مغفرة, فرمایا کہ اے بندے, اگر تو زمین بھر کے برابر بھی گناہ لے کر میرے پاس آئے گا تو میں اتنے ہی مقدار کے اندر مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملاقات کروں گا. شرط یہ ہے کہ ندامت ہو, شرمندگی ہو, اظہار افسوس ہو, زبان سے استغفار کے کلمات ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے جب تک زندگی بھی ہوئی ہے, حالت غرغرہ کے آنے سے پہلے پہلے انسان کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, نظر کی کیفیت تاری ہونے سے پہلے پہلے کہ جب فرشتے نظر آنے لگ جاتے ہیں اور غیبی پردے ہٹنے لگ جاتے ہیں, معاملات عجیب و غریب انسان کو دکھائی دینے لگتے ہیں, تو یہ حجابات ہٹنے کا مرحلہ موت سے کچھ پہلے شروع ہو جاتا ہے. اکثر و بیشتر ایسا ہوتا بھی ہے کہ جانے والا وہ اس قسم کے تذکرے کرتا ہے کہ یہ دیکھو کون ہے, وہ دیکھو کون, وہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ دنیا والے حیران ہوتے ہیں, لیکن یہ حقیقت پر مبنی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کے سامنے سے حجابات ہٹنے لگ جاتے ہیں, آخرت کی چیزیں اس کو نظر آنے لگتی ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ, آپ تو فرماتے ہیں کہ موت کے ذریعے سے ایک دوست دوسرے دوست سے ملاقات کرے گا, اور موت ایک پل ہے, اس سے گزر کر انسان اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے, لیکن موت تو اتنا کڑوا مرحلہ ہے کہ ہر ایک اس کو ناپسند کرتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ, جب بندہ مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے جنت کے مناظر، ایسے حسین و جمیل فرشتے، خوشبودار کفن اور ایک اتنا حسین منظر اس کے سامنے کھولنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں دیکھ کر اس بندے کی روح اپنے جسم کے اندر پھڑکتی ہے کہ جلد از جلد میں نکل کر ان خوش منظروں کی طرف، باغات کی طرف، خوشبوؤں کی طرف جلد از جلد چل پڑوں. اس وقت اس کے سامنے وہ موت کا کڑوا منظر بھی میٹھا ہو جاتا ہے. اور خدا نہ خواستہ معاملہ برعکس ہو تو وہاں اس قدر شدت اور غضب کے معاملات ہوتے ہیں کہ سامنے آگ، عذاب اور بھیانک شکل والے فرشتے اور بدبودار کفن، یہ چیزیں دیکھ کر روح انسان کے جسم کے اندر چھپنا چاہتی ہے، لیکن فرمایا کہ پھر اس کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے. جس طرح خاردار کانٹے دار درخت کے اوپر ایک ململ کے کپڑے کو ڈال کر کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو جاتا ہے، چورا چورا ہو جاتا ہے، تو اسی طرح اس کی روح کو نوچ نوچ کے نکالا جاتا ہے. اور بندہ مومن کی روح فرمایا کہ وہ بالکل ایسے آسانی سے نکل جاتی جس طرح مشکیزے کا منہ کھول دیا جائے اور اس کو ٹیڑھا کیا جائے تو پانی ایک دم سے بہہ کر سرایت کر جاتا ہے. فرمایا کہ مومن کی روح اس طرح آسانی سے نکل کر گر جائے اور وہ جا ہستی مسکراتی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس منظر کو بیان فرمایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس چل اپنے رب کی طرف پلٹ، تیری واپسی کا وقت آ گیا. ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف چل پڑ، واپسی کا وقت ہے. راضیۃ مرضیۃ، تو بھی راضی ہے اور تجھ سے اللہ بھی راضی ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے نیک بندوں میں داخل ہو کر میری جنت میں چلی جا. یہ بشارت دی جاتی ہے تو وہی کڑوا گھونٹ میٹھا ہو جاتا ہے اور انسان اس لمحے سے بھی بڑے اچھے انداز سے گزر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مغفرت کے ایسے وسیع دروازے ہیں کہ بندہ پوری زمین کے برابر بھی گناہ لے کر آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بندے سے ایسے ملاقات کروں گا کہ جتنے وہ گناہ لایا اتنی ہی مغفرت اس کو عطا کر دوں گا. ایک اور جگہ قرآن کریم میں فرمایا کہ جو بندے اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. تو یہ سارے اللہ کے فضل و کرم ہیں اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے. یہ زندگی سب سے بڑا قیمتی اثاثہ ہے. جب تک جان میں جان ہے، روح جسم کے اندر موجود ہے، عالم غیب کے پردے ڈلے ہوئے ہیں، آخری وقت تک بھی توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. لیکن جیسے ہی منکشف ہونے شروع ہوئے، پردہ غیب ہٹنے شروع ہوئے، آخرت کے معاملات نظر آنے شروع ہوئے، اب توبہ کا دروازہ بند. اس لیے کہ اب وہ غیب کے معاملات کھلنے شروع ہو گئے، آخری لمحہ تھا وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد پھر توبہ اگر انسان کرے تو وہ پھر قابل قبول نہیں ہوتی. فرعون نے بھی ڈوبتے ڈوبتے کہا تھا کہ میں ایمان لایا اس رب پر جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں، لیکن اللہ پاک نے فرمایا حال ایمان لانے کا وقت گزر چکا. وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو زمین پر فساد برپا کرتا رہا اور بارہا تمہارے پاس ہم نے موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا، اس وقت ایمان نہ لائے جب ایمان لانے کا وقت تھا. تو یہ زندگی کے لمحات بڑے ہی قیمتی ہیں. جب تک جان میں جان ہے، صرف دل کی ندامت کے ساتھ دو آنسو انسان بہا کر زبان سے استغفر اللہ کہہ دے، زندگی بھر کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا پاک و صاف کر دیا جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. تو کیوں نہ ہم اس توبہ اور استغفار کو اپنا معمول بنا لیں، وظیفہ بنا لیں. اول تو گناہ ہی نہ کریں، خدا نہ خواستہ گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً ندامت کے آنسو بہا کر اللہ تعالیٰ کو منا لیا جائے، راضی کر لیا جائے. اللہ پاک کے ہاں تو وسعت کے ایسے دروازے کھلے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اخطأ خطیئة او اذنب ذنبا ثم ندم فهو کفارۃ، کہ ندامت انسان کا دل ہی دل میں شرمندہ ہونا، اللہ میاں کے سامنے منہ اٹھانے کے قابل نہ رہنا، شرم کے مارے سر جھکائے جائے اور آنسو بہائے جائے، اکیلے میں ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو منانے میں لگا ہوا ہو، یہی ندامت، یہی شرمندگی. فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ کوئی گناہ کر بیٹھے، ما اخطأ خطیئة، کوئی گناہ سرزد ہو گیا، او اذنب ذنبا، کوئی بھی جرم اس سے ارتکاب ہو گیا، ثم ندم، پھر وہ شرمندہ ہوا، نادم ہوا، پشیماں ہوا، دل دل میں پریشان ہوا، فرمایا کہ فہو کفارۃ، یہی ندامت اس کا کفارہ بن گئی، اس کا یہ شرم اور دل ہی دل کے اندر پچھتانا کہ میں نے بہت برا کام کیا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھا, یہی پچھتاوا اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو بندہ گناہ کر کے اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں, اعلم عبدی ربن یغفر الذنوب, میرا بندہ جانتا ہے کیا کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے, جو وہ میرے سامنے گڑ گڑا کر معافیاں مانگ رہا ہے, فرشتوں کو گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو بندے کے اندر اپنے گناہوں کی ندامت کا احساس ہو. ہم میں سے کون ایسا بندہ ہے جس سے گناہ نہ ہوتے ہوں, کبھی دانستہ کبھی نہ دانستہ, انجانے میں بہت سے گناہ ہم سے ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر وہ معمول بنے ہوئے ہیں, ہمیں احساس تک بھی نہیں ہوتا. تو رات دن ہونے والے گناہوں کے اوپر ایک معمول بنا لیا جائے کہ اللہ کے سامنے کم از کم دن میں دو رکعت نماز توبہ کی نیت سے پڑھ کر ایک وقت ایسا ہو جس میں انسان کو تنہائی میسر ہو. مغرب کے بعد کا وقت ہے, عشاء کے بعد کا وقت ہے, دن میں جو بھی اپنی زندگی کے معمولات کے اندر جو وقت اس کو یکسوئی کا ملتا ہو اس وقت کے اندر دو رکعت صلاۃ التوبہ روز کا معمول بنا لے, اور اس کے بعد بیٹھ کر اللہ میاں کے سامنے ہاتھ بڑھا کر اپنے چہرے کے اوپر ندامت کا اظہار لا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرے. یہی معافی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ روز کے روز گناہوں سے معافی مانگنے والے بندے کے حساب روز کا روز معاف فرما دیتے. پھر اگر بندے کو موت بھی آ جائے کوئی فکر کی بات نہیں, گناہوں کا یہ جو انسان کا پورا وہ گویا کہ کوٹا تھا وہ خالی رہے گا, نیکیاں تھوڑی بھی ہو وہ کارآمد ہو جائیں گی. اس لحاظ سے اللہ پاک نے تو بے شمار بشارتیں سنا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اغتاب احدکم اخاہ, جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی غیبت کر بیٹھے, فلیستغفر اللہ, تو فوری طور پر استغفار بھی کر لے. تو یہی فرمایا کہ فانہا کفارت اللہ, یہی اس کے لیے کفارہ بن جائے گا. مجلس کے اندر کہیں چوک ہو گئی, کسی کے خلاف کوئی بات چیت ہو گئی, غیبت کے لیے زبان چل گئی, احساس ہوا کہ یار برا ہوا, وہ اسی محفل اور مجلس میں استغفار کر لے, فرمایا کہ یہی استغفار اس کی غیبت کا کفارہ بن جائے گا. اور محفل کے اٹھتے وقت مجلس سے برخاست ہوتے وقت باقاعدہ دعا سکھائی, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. استغفار کر کے مجلس برخاست کی جائے تو فرمایا کہ اس مجلس کے اندر جو بھی اتار چڑھا ہوا اللہ پاک اس سے عفو و درگزر کا معاملہ فرمائیں گے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمہ اتنا مبارک ہے, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, فرمایا کہ جو بندہ یہ کلمہ تین مرتبہ پڑھتا ہے استغفار کا, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, فرمایا کہ تین مرتبہ اس استغفار کے کلمہ کا کہہ لینے والا اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اگرچہ وہ میدان جنگ سے پیٹ دکھا کر بھی کیوں نہ بھاگا ہو. تو اللہ پاک کے ہاں استغفار کی, توبہ کرنے والے کی, ندامت کے آنسو بہانے والے کی بڑی ہی قدر و منزلت ہے. تہجد کے وقت توبہ کرنے والوں کی اللہ پاک نے قرآن کریم میں تعریف اتار دی, وَمِنْ أَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, سحری کے وقت میں اہل ایمان اپنے گناہوں پر استغفار کیا کرتے ہیں. اس وقت میں اگر اللہ پاک کی توفیق نصیب ہو, جاگنا میسر ہو جائے, تہجد پڑھ کے استغفار کیا جائے تو گناہ بہت جلدی معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے استغفار کی عادت کو اپنا لو. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں بہت کریم ہوں, بہت عظیم ہوں, عزت اور جلال والی ہستی ہے اللہ پاک کی ذات, بہت کبریائی والی ہے. فرمایا کہ جب میں بندے کے گناہوں کے اوپر دنیا میں ستاری کا معاملہ کرتا ہوں تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اس کو قیامت میں رسوا کر ڈالوں. قیامت کے دن خوش نصیب لوگوں میں وہ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, توبہ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا. خوش نصیب ہوں گے وہ بندے جو قیامت کے دن اپنے نام اعمال کے اندر بکثرت استغفار کے کلمات کو پائیں گے. استغفار کرتے رہے, ہاتھ کے ہاتھ معاملہ صاف ہوتا رہا, آخرت میں جب آئے تو توبہ استغفار کی بدولت, نیکیاں تو موجود تھی گناہ سارے دھل چکے. استغفار بالکل ایسا ہے جیسے صابن صرف میل کچیل کو دھو کر صاف کر دیتا ہے, معدوم کر دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے, اس کا نام و نشان ہی نہیں رہتا. کثرت سے استغفار کرنے والے کے لیے قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بشارت سنائی کہ بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہوں گے وہ بندے کہ جو قیامت میں اپنے اعمال ناموں کے اندر استغفار کو کثرت کے ساتھ پائیں گے. اسی طریقے سے اللہ پاک بہت ہی زیادہ شان قریبی کا معاملہ فرمانے والے ہیں. اللہ نے اپنی عزت اور جلال کی قسم اٹھائی اور فرمایا وعزتی وجلالی لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، فرمایا کہ میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں اپنے بندوں کے استغفار کرنے کی وجہ سے ہمیشہ ان کو معاف کرتا رہوں گا، شرط یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر معافی مانگتے رہیں۔ اللہ پاک نے اتنے وسیع پیمانے پر کشادہ دروازے کھولے ہوئے ہیں، گناہوں کے معاف کرانے کے، گناہوں کے دھلائی کے انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ یہ ساری بشارتیں اہل ایمان کے لیے ہیں، فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ بندے تیرے ذمے ہے مانگنا، سوال کرنا، اس و انکساری کا پیکر بن جا، آلے کا دعا والمسئلہ، تیرے ذمے ہے کہ مانگتا رہے، پکارتا رہے، فریاد کرتا رہے، سوال کرتا رہے، وعلی الاجابت والعطا، اور میرے ذمے ہے کہ میں تیری دعاؤں کو قبول کرتا رہوں، تیری پکار کا جواب دیتا رہوں، اور تیرے سوالات کا جو بھی تو مانگ رہا ہے اس کو پورا کرتا رہوں، تیری مرادیں پوری کرتا رہوں۔ اسی طریقے سے نیکیاں بھی انسان کے گناہوں کو مٹا کر ختم کر دیتی ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جب بھی انسان نیکی کرتا ہے یہی نیکی اس کے گناہوں کو مٹانے کا سامان بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ما من عبد یصلی صلوات الخمس، کوئی بھی بندہ مومن ایسا نہیں ہے کہ جو پانچ وقت کا نمازی ہو، وہ یصوم رمضان، رمضان کا روزے دار ہو، وہ یؤدی الزکاۃ، مالدار ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو، وہ یجتنب الکبائر السبع، اور سات بڑے بڑے گناہوں سے بچنے والا ہو۔ سات بڑے گناہ جن کو حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً بیان فرمایا، جن میں سے ایک تو ہے شرک، دوسرا ہے جادو، تیسرا ہے قتل ناحق، اور چوتھا ہے سود، اور پانچواں ہے یتیم کا ناحق مال کھانا، اور چھٹا ہے جنگ سے بھاگ جانا، میدان جنگ میں میدان جہاد سے پیٹ دکھا کر بھاگنا، اور ساتواں ہے تہمت اور الزام، زنا کا الزام کسی پر لگا دینا۔ تو فرمایا کہ جو شخص ان سات قسم کے گناہوں سے بچتا ہے، کوئی بھی بندہ مومن، پنج وقت نمازی ہو، رمضان کا روزے دار ہو، زکوٰۃ کا ادا کرنے والا، اور ان بڑے بڑے سات گناہوں سے بچنے والا جس میں شرک، جادو، قتل ناحق، سود اور مال یتیم کا ناحق کھانا، اسی طرح جنگ سے پیٹ دکھا کر بھاگ جانا، اور دوسرے کے اوپر زنا کا الزام لگانا، فرمایا کہ ان سات جرائم سے، ان سات بڑے بڑے گناہوں سے بچنے والا کوئی بھی بندہ مومن ہوگا، الا فتحت له ابواب الجنت الثمانیہ، اللہ پاک ان اعمال کے اوپر، عمل پر ہونے والے مومن بندے کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیں گے، جس دروازے سے چاہے جنت میں چلا جائے۔ اس سے بڑھ کر کامیابی اور کیا چاہیے؟ نمازوں کا پابند بن جائے، روزے دار ہو، زکوٰۃ ادا کرنے والا، کبائر سے بچنے والا، اور اللہ پاک نے اس کے لیے سارے کے سارے دروازے جنت کے کھول دیے۔ خواتین کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے بیان فرمایا کہ اذا صلت المرأة خمسها، اور جب پانچ وقت کی نمازی ہو، اور وصامت شہرہا، رمضان کی روزے دار ہو، وحصنت فرجہا، اپنی عزت اور آبرو کو محفوظ رکھنے والی ہو، وأطاعت زوجہا، شوہر کی مطیع اور فرما بردار ہو، قیلت لہ، اس سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جا، من ای ابواب الجنت شاءت، جس دروازے سے تیرا دل چاہے جنت میں چلی جا۔ تو گناہوں سے بچنے والا اور ان بڑے بڑے فرائض کا اہتمام کرنے والا، جنت کے سارے دروازے اللہ پاک نے اس کے لیے کھول کے رکھے ہوئے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ بندے کے اندر طلب ہو، جستجو ہو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے اللہ کی ان عبادات کو اہتمام کے ساتھ انجام دینے والا، اللہ پاک کی مغفرت کے اوپر کامل یقین رکھنے والا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ من علیم انی ذو قدرت علی مغفرت الذنوب غفرت له ولا ابالی ما لم یشرک بی شیئا، جو بندہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ میں قدرت والا ہوں، اس بات کے اوپر کہ گناہوں کو مغفرت میرے ہی ہاتھ میں ہے، فرمایا کہ میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کروں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، شرط یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک قرار نہ دیتا ہوں۔ من علیم انی ذو قدرت، تو اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ میں قدرت کاملہ رکھتا ہوں، علی مغفرت الذنوب، گناہوں کی مغفرت پر، گناہوں کے بخشنے پر مجھے کامل قدرت حاصل ہے، غفرت له، اس یقین رکھنے والے کو میں مغفرت کر دیتا ہوں، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں، ولا ابالی، جتنی کثیر تعداد میں بھی کیوں نہ ہوں، ان گناہوں کو بخشنے میں مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ شرط یہ ہے کہ ما لم یشرک بی شیئا، وہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ قرار دیتا ہو۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد لیقول یا ربی اغفر لی وقد اذنب. بندے سے جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ کہاں کرتا ہے کہ یا ربی اے میرے رب اغفر لی میری مغفرت فرما دے وقد اذنب تو میں نے گناہ کر لیا. فتقول الملائکہ تو فرشتے کہا کرتے ہیں کہ یا ربی انہ لیس لذلک اہل رب یہ تو اس مغفرت کا اہل نہیں ہے. یہ بار بار گناہ کرتا ہے پھر یہی شکایت اس سے اس کے اندر پیدا ہوتی ہے اور سامنے آتی ہے یہ شکایت تو وہ توڑ دیتا ہے پھر گناہ کر بیٹھتا ہے پھر آ جاتا ہے کہ یا ربی اغفر لی وقد اذنبت تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا ربی انہ لیس لذلک اہل اے اللہ یہ تو مغفرت کا حقدار نہیں. قال اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکنی اہل انہو اغفر لہ لیکن میں تو اس بات کا حقدار ہوں کہ میں اپنے بندے کو بخش دوں. گناہگار بندوں کی توبہ پہ توبہ ٹوٹی چلی جائے ای در گہے ما در گہے نومیدی نیز سدبار اگر توبہ شکستی بازا یہ دربار اللہ تعالیٰ کا دربار ہے اس دربار میں اگر 100 دفعہ بھی توبہ ٹوٹ جائے تو پلٹ کر واپس آ جا پھر تجھے بخشش اور مغفرت مل جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارگاہ کے اندر گناہگاروں کے لیے بے شمار اسباب مہیا فرما دیے. گناہگار بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کسی بھی موقع سے فائدہ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ مغفرت عطا فرما دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ کے اندر ایک صحابی آئے, کوئی گناہ سرزد ہوا تھا اور پریشان تھے اور پکار رہے تھے وا ذنوبا ہائے میرے گناہ مجھے ہلاک کر ڈالا, ہائے میرے گناہوں نے مجھے ہلاک کر ڈالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت کو دیکھ کر بھانپ لیا کہ گناہ کی بے چینی اس کو بیتاب کر رہی ہے. فرمایا کہ کہو اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی اے اللہ آپ کی رحمت وہ میرے گناہوں سے وسیع تر ہے, اے اللہ آپ کی مغفرت اوسع من ذنوبی وہ میرے گناہوں سے وسیع تر ہے اور آپ کی رحمت وہ میرے نزدیک میرے عمل سے زیادہ پر امید ہے. آپ کی مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ اور آپ کی رحمت میرے عمل سے زیادہ, اے اللہ میں آپ کی مغفرت اپنے گناہ کے اوپر مانگتا ہوں اور آپ کی رحمت اپنے عمل کے اوپر مانگتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ کہو اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی اے اللہ آپ کی مغفرت میرے گناہ سے زیادہ وسیع ہے, ورحمتک ارجع اور آپ کی رحمت کی مجھے زیادہ امید ہے بنسبت اپنے عمل سے. اپنے عمل کے اوپر تو کوئی امید نہیں لیکن صرف آپ کی رحمت پر امید ہے. ایک مرتبہ کہلوایا, دوسرا کے کہلوایا, تیسرا کے کہلوایا اور فرمایا قم فقد غفر اللہ لك اٹھو اور چلے جاؤ اللہ پاک نے تمہارا گناہ معاف فرما دیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیں پاک و صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا نہ خاص تو زندگی میں کوئی اتار چڑھاؤ ہو جائے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے, بندوں کا کوئی حق تلف ہو جائے, اللہ پاک فوراً ہمیں احساس ندامت نصیب فرمائے. گناہ کے اوپر ڈٹ جانا یہ بہت بڑی ہٹ درمی ہے, بہت بڑی ڈھٹائی ہے اور ڈبل جرم ہو جاتا ہے اور گناہ کے بعد نادم ہو جانا, شرمندہ ہو جانا, اللہ کا ڈر اور خوف دل میں بسانا یہی بندے کی اصل کامیابی ہے. بخاری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کے ایک شخص کا واقعہ ذکر فرمایا کہ جس نے زندگی میں گناہ کیے تھے انتقال کے وقت اپنی اولاد کو وصیت کر گیا کہ میرے مرنے کے بعد میرے جسم کو جلا دینا, راک بنا کر آدھی راک دریاؤں میں بہا دینا, آدھی راک ہواؤں میں اڑا دینا. اولاد نے انتقال کے بعد اپنے والد کو اسی طرح جلا کر راک کیا, آدھی راک کو ہواؤں میں اڑایا اور آدھی راک کو دریاؤں میں بہایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے حکم دیا اے ہوا اس کے تمام اجزاء کو یکجا کر دے, اے پانی اس کے تمام اجزاء کو یکجا کر دے. آنن فانن لمحے بھر میں اس کا وجود اللہ کے سامنے کھڑا تھا. اللہ پاک نے پوچھا کہ بندے تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ تو کہنے لگا خشیتی کا یا رب, اللہ آپ کے ڈر کی وجہ سے تو کیا تھا, اسی وقت سے تو ڈرتا تھا کہ آپ کے سامنے کھڑا نہ ہونا پڑے, جس ڈر سے کیا تھا وہی وقت آ گیا. فرمایا کہ جا تیرے ڈر کی وجہ سے ہی میں نے تجھ کو بخش دیا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں ایسا ڈر اور خوف پیدا فرما دے کہ جو ڈر ہمارے لیے مغفرت کا سامان بن جائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. یہ ننا منا معصوم بچہ محمد ابرار بن احمد, اس کی حالت بہت ہی زیادہ تشویشناک ہو گئی ہے. دعا فرمائے کہ اللہ پاک بچے کو صحت کلی عطا فرما دے. جمعے کے دن ڈاکٹروں نے کچھ کوشش کی ٹیسٹ وغیرہ کرنے کی تو نچلا دھڑ بچے کا بالکل مفلوج ہو کر رہ گیا, اور بہت ہی زیادہ ناامیدی کی سی باتیں ہیں. ڈاکٹروں نے بتایا کہ بس دعائیں خیر کی جائیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور قدرت کا معجزہ دکھا دے, بچے کو سلامتی عطا فرما دے, معذوری اور محتاجگی سے بچا لے ہمیں بھی, اور اللہ پاک ہمارے تمام متعلقین ان کو اللہ پاک ہر مہلک اور موذی بیماری سے حفاظت نصیب فرمائے, عافیت اور خوشیاں اور سلامتی عطا فرمائے. تنویر میاں کی والد ماجد بھی بیمار ہیں, اللہ پاک انہیں بھی شفا کلی عطا فرمائے. ان کے والد ماجد کے اللہ پاک مغفرت فرمائے. اے الہ العالمین, آپ کا احسان عظیم ہے کہ آپ نے زندگی عطا فرمائی. یا اللہ ہماری زندگیاں دراز فرمائیے, خیر و برکت سے لبریز فرمائیے, اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیے, گناہوں اور برائیوں سے نفرت نصیب فرمائیے, متقی اور پرہیزگار بندہ بنا دیجیے. یا اللہ ہم سب کو اپنی زندگی کے لمحات کی قدر و قیمت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائیے, گناہوں کے چسکے یا اللہ ہمارے لیے کڑوے کر دیجیے, گناہوں سے دوری کر دیجیے, نفرت اور بیزاری عطا فرمائیے. یا اللہ نیکیوں کی حلاوت نصیب فرمائیے. یا اللہ سچی ندامت عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہماری زندگی بھر میں بے شمار گناہ ہم سے سرزد ہوئے, صغائر اور کبائر, یا اللہ آج ہم سچی ندامت کے ساتھ آپ کے دربار میں دس بدعا ہیں. اے اللہ ہماری زندگی بھر کے تمام قصور اور خطاؤں کو معاف فرما دیجیے, پاک و صاف فرما دیجیے. اللہم انا نستغفرک و نتوب الیک, اللہم انا نستغفرک و نتوب الیک, اللہم انا نستغفرک و نتوب الیک. نستغفر اللہ, نستغفر اللہ, نستغفر اللہ. یا اللہ ہم سب کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیے, پاکیزہ محفل عطا فرمائیے, نیک صحبتیں عطا فرمائیے. یا اللہ پاکیزہ رزق عطا فرمائیے, ہمارے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنائیے, پیار اور محبت اور اتفاق اور اتحاد عطا فرمائیے, نیکیوں سے ہمیں اپنے گھروں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, پیار اور محبت سے میٹھے اخلاق سے ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہر خیر سے مالا مال فرمائیے, تمام شرور اور فتنہ سمری حفظ و امان میں لے لیجیے. یا اللہ تمام پریشان حالوں کو پریشانی سے نجات نصیب فرمائیے, بیماروں کو تندرستی عطا فرمائیے, مقروض حضرات کو قرض کے بوجھ سے خلاصی عطا فرمائیے, بے روزگاروں کو حلال اور برکت کی روزیاں عطا فرمائیے, تندرست لوگوں کو وسعتیں عطا فرمائیے, رشتوں کے سلسلے میں آسانیاں پیدا فرمائیے, بے گھروں کو اپنے گھر عطا فرمائیے, بے سواریوں کو اپنی سواریاں عطا فرمائیے. یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے, بے قصور قیدیوں کو رہائی نصیب فرمائیے. یا اللہ آپ ہم میں سے ہر ایک کی جائز حاجت اور مراد کو ہماری تمنا سے بڑھ کر پورا فرما دیجیے, ہم سب کو زندگی میں بھی یا اللہ کامیابیاں عطا فرمائیے, اور یا اللہ سعادت کی زندگی عطا فرمائیے, عزت کی موت عطا فرمائیے, دنیا بھی ہماری بنا دیجیے, آخرت بھی ہماری سنوار دیجیے, ہر خیر عطا فرمائیے. یا اللہ ہمیشہ اپنی مرضیات کے مطابق ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.